الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فرقان الحميد: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان کہ اس نے پھر سے ہمیں ہم مومنوں کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا اور اس نے ایسی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور ایسی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی جگہ پر میرے بندے میرا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو، یعنی میں اپنے فرشتوں کو وہاں بھیجتا ہوں، حتیٰ کہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں،
سبحان اللہ،
اور اس محفل کے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے،
سبحان اللہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں میں فرماتا ہے اور ان پہ فخر فرماتا ہے،
سبحان اللہ.
اور ایک اور حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اکیلے میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی سن نہ رہا ہو، جب وہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور جب وہ کسی محفل میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ ایسی محفل میں کرتا ہوں جو اس کی محفل سے کہیں زیادہ افضل ہے.
سبحان اللہ.
اگر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں، سینا ہو سے عالم دستگیر کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان اس محفل سے فخر فرماتا ہے. تو اس کا کتنا رب العزت کا احسان، بے انتہا کروڑوں احسان کے زمین پہ ہم اس کو یاد کریں اور وہ جنت میں نہیں، جنت سے اونچی جگہ اعلیٰ علیین، وہ خاص محفل جو اس کے قربت والوں کی ہے، اس میں وہ ہم جیسے گنہگار کو یاد کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا کرم ممبئی لہم والحلم والحکم علی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے تحت کچھ عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کے نسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے. تو سیدنا غوث پاک کا ایک قول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اسی کے موضوع پر یہ تقریر جاری رہے گی. اور جو نعت پاک ہم نے پچھلے محفل میں سنی اور آج بھی سنی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن کیونکہ سیدنا غوث پاک کی محفل ہے تو انہی کے تذکرے سے شروع کرتے ہیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: نظر تو الی بلاد اللہ جمعان، کہ میں تمام اللہ کی جتنی بھی شہر ہیں اس دنیا میں ان سب کو ساتھ میں دیکھتا ہوں ایسے جیسے میرے ہتھیلی کے اوپر ایک رائے کا دانا، ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائے کا دانا ہو. تو یہ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، ان کے نانا کی اور ان کے نانا کے درمیان جو دوسرے اولیاء اکرام آئے صحابہ اکرام آئے ان کی نظر کا کیا کہنا.
سبحان اللہ.
تو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جسے میری ہتھیلی کے اوپر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تو سیدنا غوث پاک نے تقریباً 800 سال پہلے ارشاد فرما دیا, اور وہ کام ایک حد تک ہم اور آپ آج کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اور یہ میری ہتھیلی پر ہے. اس میں اگر میں چاہوں تو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہوں. دیکھ سکتا ہوں. اس میں گوگل میپس ہے, اس کو اگر میں کھولوں تو میں دیکھ سکتا ہوں ریاض میں کیا ہو رہا ہے, حقوق میں کیا ہو رہا ہے. دیکھ سکتا ہوں نہیں دیکھ سکتا؟ اور یہ تو ہم اور آپ کی بات بھی, چھوٹے چھوٹے موبائل ہاتھ میں لے کر کے سب دیکھ سکتے ہیں. آج کل ملٹری کے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ آسمان کے اندر سیٹلائٹ لگائی ہوئی, اس میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں, اس کے ذریعے وہ حال دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کون کیا کر رہا ہے شہر میں, کون سی گاڑی کہاں جا رہی ہے, کون سی گاڑی کس گلی میں داخل ہوئی ہے. تو یہ تو عام لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا نہیں فرمائی, جن کو اپنا قرب عطا نہیں فرمایا, اور جن کا ٹھکانہ ان کو خود نہیں پتا کہ وہ دنیا میں یہاں ہے آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ تو میرے غوث پاک کو پتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے, ہم کو بھی جنت میں لے جائیں گے. ان کا یہ قول ہے کہ اللہ کے شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے آپ کی ہتھیلی پہ بھائی کے دانے کو
دیکھ.
یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے, جو بات کروں گا انشاءاللہ حدیث اور قرآن سے ہی بات ہوگی, دیکھی ہوئی چیز پہ بات ہوگی, یہ حدیث قدسی ہے, بخاری شریف میں ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے, اور یہ حدیث پاک حاکم میں بھی ہے, طبرانی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, مسند امام حنبل میں بھی ہے, الگ الگ الفاظ کے ساتھ موجود ہے. لیکن جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا ایک ٹکڑا, یہ بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں, اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے, تو کیا ہوا یہ حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے, تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں, اس کو میرے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. فآذنتہ بالحرب, من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب, جو کوئی میرے ولی کے ساتھ میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر اسی کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ولی کی بات کر دی نا اللہ تبارک و تعالی, میرا دوست میرے دوست سے جو عداوت رکھے اس کو میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اس دوست کے اوصاف بتائے, کیا اوصاف بتائے. اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے قریب اس وقت تک نہیں ہو سکتا مگر جب وہ ان چیزوں کو ادا کرے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی کون سی چیزیں فرض کی ہیں؟ پہلے تو ایمان لانا, بےمان اللہ کا دوست بن ہی سکتا, پہلے ایمان لانا ضروری ہے. بےمان اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. تو ان فرائض میں سب سے پہلا فرض ہے ایمان لانا, اور نماز پڑھنا, حج کرنا, زکات دینا, ماں باپ کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ان فرائض کو جب اللہ تبارک کا کہتا ہے کہ جب تک یہ فرائض ادا نہ کرے وہ بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا. جب وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ نوافل میں کوشش کرتا ہے نوافل میں کوشش کرتا ہے تو وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب وہ کون سی نفل عبادات ہے؟ اب کوئی سوچے کہ نفل عبادات کا مطلب ہے تاجد کی نماز پڑھنا، یہ بے شک نفل عبادت ہے، لیکن اگر ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور نفل نمازیں پڑھتا ہے تو ایسی نفل نمازیں کسی کام کی نہیں، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، بات ہے ورنہ موضوع بہت لمبا ہو جائے. اللہ تبارک کا ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل میں کوشش کرتا ہے، یعنی وہ ادا کرتا ہے جو چیز میں نے اس کو فرض نہیں کی ہے، تو وہ اتنا مجھ سے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو خود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہے جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا، ویسا ہی رہے گا. لیکن کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ مجھ سے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اس کے کان کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے یعنی دعا کرے تو میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ چاہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، اور کوئی بات میں مجھے کوئی فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی کام میں میں یہ نہیں سوچتا کہ کروں یا نہ کروں، سوائے اس کے اس بات میں مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس اپنے محبوب بندے کی جان اخذ کر لوں جب اس وقت میرا بندہ جبکہ اس وقت میرا بندہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے کسی کام میں تردد نہیں فرماتا، اس کو کسی کام میں فیصلہ کرنے میں اس کو سوچنے کی اور دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے محبوب بندے کی جب جان نکالنی ہوتی ہے اور اس وقت اس کے محبوب بندے کو اگر یہ ہوتا ہے کہ تکلیف ہوگی مجھے یا وہ اس دنیا سے باہر واپس نہیں جانا چاہتا ہے، واپس اوپر نہیں جانا چاہ رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس وقت اس کی جان نکال لوں یا نہ نکالوں. اتنی محبت ہوتی ہے اپنے اس بندے سے. بلکہ تو آپ کی بات ہو رہی تھی، آنکھ کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ جب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے وہ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ میں وہ طاقت عطا فرما دے یا کہے کہ میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو اس بندے کو کیا نظر نہیں آئے گا، اس بندے کو کیا نظر نہیں آئے گا. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سی شے چھپی ہوئی؟ کچھ چھپا ہوا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں معلوم یا وہ نہیں معلوم یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات چھپی ہوئی ہے، تو وہ شخص کافر ہے. کیا ہے؟ وہ شخص کافر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر شے کو دیکھتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، جب وہ کسی کی آنکھ بن جائے تو اس آنکھ میں کیا تاثیر آتی ہوگی، اس آنکھ میں کیا تاثیر آتی ہوگی. اسی لیے تو امام فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. درست پڑھیے اللہ وسلم تبارک اللہ سید محمد معبر وجود الکرم ممبئی علم والحلم والحکم وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے سورہ یوسف میں، اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے، ہادی سبیلی یہ میرا راستہ ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، قل ہادی سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں،
سبحان اللہ،
میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آگے شروع ہوتا ہے الا بصیرتن انا، الا بصیرتن انا ومن اتبعنی، میں دل کی آنکھ رکھتا ہوں اور جو کوئی میری پیروی کرے وہ بھی دل کی آنکھ رکھتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرمایا. بصیرت کہتے ہیں نظر کو، دیکھنے کو. الا بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، میرے نقش قدم پہ چلنے والے دل کی آنکھ رکھتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے.
سبحان اللہ.
حال ہی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور آگے ارشاد ہوتا ہے وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور میں ہرگز شریک کرنے والا نہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا کلام جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ارشاد فرما دیجئے، یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں الا بصیرت انا ومن اتبعنی، میرے پاس دل کی آنکھیں ہیں، میرے پاس وہ آنکھیں ہیں جس میں بصیرت ہے، میرے پاس وہ دل کی آنکھیں ہیں جس میں بصیرت ہے، اور جو کوئی میرے نقش قدم پہ چلتا ہے اس کے پاس بھی یہی بصیرت ہے. تو کون ہے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پہ چلتا آ رہا ہے؟ سیدہ خواجہ غریب نواز چلتے آ رہے ہیں، سیدہ غوث پاک چلتے آ رہے ہیں، سیدہ ابو بکر چلتے آ رہے ہیں، سیدہ علی ہے شیر خدا اسی راستے پر چلتے آ رہے ہیں، امام احمد رضا اسی راستے پر چلتے آ رہے ہیں. الحمدللہ. درش پڑھیے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ارحمنا وارحمنا وارحم علينا واصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. تو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ آنکھیں اتنی عظیم نعمت ہے کہ میرا رب، ہم سب کا رب، یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے کی یہ دونوں آنکھیں میں نے لے لی، جس بندے کی یہ دونوں آنکھیں میں نے لے لی اور وہ بندہ صبر کرے اور اجر کا انتظار کرے، تو میں پسند نہیں فرماتا کہ میں اسے جنت کے سوا کچھ نہ دوں. کہ میں یہی پسند فرماتا ہوں کہ میں اس کو یہ اجر دوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں. یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ کھو جائے، کہ اگر یہ کھو جائے تو یوں سمجھو کہ پوری دنیا لٹ گئی، پوری دنیا لٹ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس کو اجر یہ دوں کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں. کس کو؟ جس بندے کی میں نے دونوں آنکھیں لے لی اور وہ صبر کرتا رہا اور اجر کی امید لگاتا رہا، اپنے رب سے امید لگاتا رہا، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. یہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے. تو ان آنکھوں سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ان آنکھوں سے کیا کیا نظر آ سکتا ہے، اور ان آنکھوں سے کیا کیا معجزے ظاہر ہوئے ہیں، اور ان آنکھوں سے کیا کیا کرنا چاہیے، اور ان آنکھوں سے کس کے دیدار کے لیے تڑپنا چاہیے، انشاءاللہ اسی پہ آج بات کریں گے. مختلف احادیث میں آتا ہے کہ چار چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، چار چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی اوراق کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی شعار بنایا اسلام کا شعار، اس شعار کو محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے. کعبے کی مثال آ گئی نا، اب جو کوئی بھی اسلام کا شعار ہے چاہے وہ کوئی بوڑھا مسلمان ہو سفید بالوں والے داڑھی والا اس کو بھی دیکھنا عبادت
ہے.
تو دو چیزیں, ایک تو یہ کہ قرآن کے اوراق کو دیکھنا عبادت ہے, اس کے تحت حدیث کے پاس کی کتابیں دیکھنا بھی عبادت ہے, علم دین کی کتابیں دیکھنا عبادت ہے, یعنی اس کے تحت آ گئی. تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت ہے, عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, ماں باپ کا چہرہ خوشی کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں یا باپ کا چہرہ خوشی کے ساتھ دیکھنے والا ایسا ہے کہ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حج کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے بھائی؟ انڈیا پاکستان سے جانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے, لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, مہینہ ڈیڑھ مہینہ سفر میں نکلتا ہے, آنے جانے کی سہولت کتنی اٹھانی پڑتی ہے جی, اور وہاں پر جا کر کے صفا مروہ میں دوڑنا پڑتا ہے, طواف کے چکر لگانے پڑتے ہیں, مینا میں کھڑے رہنا پڑتا ہے, تمبو میں گھر میں نکالنا پڑتا ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے 5 دن, عرفات کے میدان میں کھڑے رہ کے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, تھکے ہارے واپس آنا پڑتا ہے, قربانیاں کرنی پڑتی ہیں, سر اڑانا پڑتا ہے, اس کے بعد بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھے تو ہر بار نگاہ ڈالنے پر حج مقبول کا ثواب عطا ہوتا
ہے.
یہ آنکھوں کی طرح حج مقبول کا ثواب عطا ہوتا ہے. حج مقبول کا ثواب ہے نہیں مگر جنت, حج مقبول کا ثواب نہیں ہے مگر جنت ہے. تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, حتیٰ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم مجھے بھی ارشاد فرما دیا کہ حج مبرور کا ثواب ہے. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ماں باپ کا چہرہ دن میں 100 بار دیکھے تو, دن میں 100 بار دیکھے تو, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا, سرکار نے ارشاد نہیں فرمایا کہ 100 بار دیکھا تو 100 بار حج مبرور, یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, یعنی اے بندے تو 100 بار کا پوچھتا ہے, تو 1000 بار اگر دن میں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 1000 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے, 1000 مرتبہ کا حج مبرور عطا فرمائے گا. اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, کہ عالم دین کا چہرہ دیکھنا 1000 نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے, رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے. کیا کرنا؟ عالم دین کا چہرہ دیکھنا. کیوں عالم دین کا چہرہ دیکھنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی نشانی ہے, وہ شعار اسلام ہے, اور صرف وہ صرف شعار اسلام نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی کے علوم کا وارث ہے, وہ اللہ کے دین کے علوم کا نبی کی طرف سے وہ وارث ہے, نبی کا وارث ہے. صرف اسے ڈائریکٹ اتنا ہی اشارہ سمجھ لیا کہ نبی کے ورثہ علماء ہے. ورثۃ الانبیاء کون ہے؟ علماء کرام ہے. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک خوب ارشاد فرمایا, جس نے کسی عالم دین کا چہرہ دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا, اس نے گویا مجھے دیکھا ہے. تو عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت, اور جب عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا کیا ہوگا, اس کا کیا کہنا, اس کا کیا کہنا. روش پلی اللہ ممبئی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ اقدس کو دیکھنا, اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, میں دل کی آنکھیں رکھتا ہوں اور جو میرے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ بھی دل کی آنکھیں رکھتے ہیں. ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, حدیث جبریل سرکار. اور اس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آس پاس, بخاری شریف کے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا, سفید لباس پہنا, نورانی چہرہ, کالے بال, اور اس کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار نہیں تھے. ہم نے اس کو پہچانا نہیں, لگتا مسافر تھا, اجنبی تھا, لیکن ہم نے اس کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار نہیں دیکھے. نورانی چہرہ, حشاش بشاش چہرہ, مطلب تر و تازہ جو ہوتا ہے, نورانی چہرہ, حشاش بشاش اور چمکتا ہوا چہرہ, تھکن کے بالکل آثار نہیں. حالانکہ ہم اس کو اجنبی سمجھتے کہ اجنبی ہے, باہر سے آئے ہوئے. وہ آئے اور اس نے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس قریب ہو کر کے آ کے بیٹھ گئے. حضور دو زانو تشریف فرما تھے, حضور دو زانو تشریف فرما تھے. وہ شخص آیا اور سفید لباس والا وہ شخص بالکل قریب آ کر کے وہ بھی دو زانو ایسے بیٹھ گیا جیسے حضور کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے مل گئے. حضور کے گھٹنوں سے اتنے قریب ہو گیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا, ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے, ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور مجھے اس کا سچا رسول ماننا. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا, آپ نے صحیح فرمایا. تو سیدنا عمر صحابہ نے تعجب کیا کہ کیسا آدمی ہے, اجنبی ہے, باہر سے آیا ہے, سوال کرتا ہے, جب جواب ملتا ہے تو خود ہی کہتا ہے آپ نے صحیح فرمایا. دوسرا سوال کیا, اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تم پانچ وقت نماز پڑھو, زکات دو, روزے دو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو وغیرہ. کہا آپ نے سچ فرمایا, آپ نے صحیح فرمایا. پھر بھی صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیسے ہیں آپ بھی, کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر جب جواب ملتا ہے تو کہتا ہے آپ نے صحیح فرمایا. تیسرا سوال جو اہم سوال ہے اس پہ توجہ کرنا ہے. انہوں نے کہا من احسان, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان جو ہے یہ ایک لفظ ہے, اس نکلا ہے حسن سے. حسن مطلب اچھائی, بھلائی یا بہت اچھا کام, اور احسان مطلب یا بہت بھلائی یا بہت ہی اچھا کام یا ایسی منزل پہ پہنچنا جو بہت ہی خوبصورت منزل. تو اس نے پوچھا من احسان کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن فانہ یراک. احسان یہ ہے, یعنی احسان کی اچھی سے اچھی منزل یہ ہے, حسین ترین منزل انسان کی عبادت کی یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُن, اور اگر تو نہیں یہ کر سکتا, وَإِن لَمْ تَكُن فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو یہ نہیں کر سکتا کہ تو یہ دل میں بات جما لے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے, تو یہ تو کم از کم اپنے دل میں رکھ لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے, اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. ضمن بات عرض کر دوں کہ ایک صوفی صاحب نے اس کے بڑی خوبصورت تعبیر فرمائی کہ اگر انسان نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے, ایمان عبادت کرے, انسان عبادت کرے, تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ عبادت انسان ایسے کرے گویا اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ اس سے ممکن نہیں ہے, تجھ سے ممکن نہیں ہے, تو کم از کم یہ تو تیرے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں عبادت کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھے تو اس وقت یہ سوچے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا عبادت کرے تو سوچے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو عبادت کیا ہے؟ صرف نماز ہے؟ نماز بھی عبادت ہے, حج بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے, ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے, کعبہ معظمہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے, حج کرنا بھی عبادت ہے, زکات دینا بھی عبادت ہے. معلوم یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ عبادت کر رہا ہوں، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکات ہو یا تلاوت قرآن ہو یا کعبے کا طواف ہو یا کسی عالم دین کا چہرہ دیکھ رہا ہو، ذہن میں یہ لائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ عبادت کرتے ہوئے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم دل میں یہ بات رکھے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ دیکھتا ہے اس کی بات میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو ایک صوفی صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کا بڑا لطیف انہوں نے ترجمہ کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تجھ سے نہ ہو سکے تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو کم از کم دل میں آنا چاہیے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وَإِن لَمْ تَكُنْ، کہ اگر تو نہ رہے، اگر تو نہ رہے تو پھر اللہ تجھے دیکھتا رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھتا رہے گا. ستائیس رمضان یا شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، 21-23-25-27 رمضان، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے خالص بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کسی کی طرف ایک بار نظر رحمت کر دیا اس نے، جس کسی کی طرف اس نے ایک بار نظر رحمت کر دیا اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا. تو جو اللہ آپ کو دیکھے نظر رحمت سے دیکھے تو اس کی رحمت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ جب میں اللہ کے لیے عبادت ایسی کروں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ یقین بھی رکھے اللہ بھی مجھے نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے. اور اللہ کس کو دیکھتا رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دیکھتا رہتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے متوکل علی اللہ العزیز الرحیم، اور اے میرے محبوب بندے اللہ پر تو بھروسہ کر جو بڑا ہی زبردست ہے بہت مہربان ہے. الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب بندے اللہ تو وہ ہے جو تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، اللہ تو وہ ہے میرے محبوب جو تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. الذی یراک حین تقوم متقلبک فی الساجدین، اے محبوب اللہ تو وہ ہے جو تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور تیرا سجدوں میں سجدہ کرنے والوں میں اٹھنے بیٹھنے کو بھی دیکھتا رہتا ہے. تو اللہ اگر کسی ایک کے اوپر نظر رحمت فرما دے تو اس کو جہنم میں کبھی نہ ڈالے گا، اور اللہ وہ ہے جو اپنے محبوب کو مستقل دیکھتا ہی رہتا ہے، اپنے محبوب کو محبت کے ساتھ مستقل دیکھتا ہی رہتا ہے. اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
اعلی حضرت،
زندہ باد،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک بندے کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لے تو اس کو کبھی جہنم میں نہ جانے دے، اس کے لیے جنت واجب کر دے، تو جس محبوب کو وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھتا رہتا ہے، نماز میں دیکھتا رہتا ہے، اس کا نماز میں انقلاب ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. کچھ علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جب سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ایک پش سے ایک بطن کی طرف، اس بطن سے دوسرے پش کی طرف، اس کے بعد سے لے کے یعنی ایک انسان کی پیٹ سے لے کر دوسری ماں کی طرف، اس ماں سے پھر بچہ بن کر کے اس کی پیٹ کی طرف، اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ سے پھر ماں، باپ سے پھر ماں، آہستہ آہستہ پلٹتے 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 عبداللہ، سیدنا عبداللہ کے پاس بھیجا، اور پھر بی بی آمنہ کی مطلب پاک کو بھیجا. اس وقت تک حضور کی روح کو ایک ساجد سے دوسرے ساجد کے اندر پلٹتے ہوئے دیکھتا رہا، اللہ اس کو دیکھتا رہا. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ تو وہ ہے اے میرے محبوب جو تمہیں نماز میں دیکھتا رہتا ہے تم جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو, یا اس وقت دیکھتا رہتا ہے جب تم سجدے والے کرنے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اپنا حال بدلتے رہتے ہو, قیام میں رکوع میں سجدے میں جاتے ہو, یا پھر اے محبوب اللہ تو وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے بی بی آمنہ کے بطن تک تمہارے اوپر سے نیچے ایک سے پیچھے نیچے آتے آتے تمہیں کو دیکھتا رہتا ہے, تمہیں کو دیکھتا رہتا ہے. اللہ وسلم بارے کر ممبئی میں ورحم والے کمارا صحابہ وبارک وسلم دار کر بتا. اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو دل میں ہے, یہ دل میں رکھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور جو شخص اس کے راوی ہیں وہ کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, بلکہ آپ مسجد نبوی نماز پڑھا رہے, مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے, اور ایک شخص جو آپ کا غلام تھا ایرانی تھا, اس نے آ کر کے عین نماز کی حالت میں سیدنا عمر فاروق کو خنجر مار دیا. اس نے سیدنا عمر فاروق کو خنجر مار دیا, اتنے خنجر مارے کہ بہت شدید زخمی کر دیا, اور اس زخم کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق نماز پوری نہ کر سکے, گر گئے. آپ کو اٹھا کر کے لے جایا گیا, اور کچھ دنوں بعد انہیں زخموں کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. تو لوگ اعتراض کرتے, لوگ اعتراض کرتے کہ سیدنا عمر فاروق جو ہے اتنے بڑے مجاہد, اللہ کے رسول کے خلیفہ, اللہ کے رسول کے خلیفہ, ان کو نماز میں مار دیا, وہ خود اپنی مدد نہ کر سکے, وہ خود اپنی مدد نہ کر سکے, اور تم ان کے بعد میں آنے والے کو کہتے ہو وہ اسے آؤ ہم, وہ سب کی مدد کرتے ہیں, میں انشاءاللہ آتا ہوں, کیوں ایسا ہوا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر شریف پہ کھڑے ہیں, الا بصیرت انا ومن اتبعنی, میں آنکھیں رکھتا ہوں دل کی اور جو میرے قدموں پہ چلتے ہیں ان کے پاس دل کی آنکھیں ہیں. کھڑے ہیں مسجد نبوی میں, ایک پورے لشکر کو بھیجا ہے, اس کے امیر کا نام ہے ساریا, اس کے اس لشکر کے امیر کا نام ہے ساریا, وہ ایران گیا ہوا ہے, ایران کے اندر جنگ چل رہی ہے, مسجد نبوی میں منبر شریف پہ کھڑے ہیں, اور وہ فوج جو ہے ایران پہنچ گئی ہے ہزاروں میل دور, ہزاروں میل دور ہے وہ فوج. اس فوج کو اچانک آواز دے کر کہتے یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, تین بار یہ کہتے ہیں ممبر شریف پہ کھڑے کھڑے. خطبہ پورا ہو جاتا ہے, نماز جمعہ ہو جاتی ہے, کچھ دن بعد نہاون سے فوج واپس آتی ہے, نہاون سے فوج واپس آتی ہے, اور ساریہ کہتے ہیں یا حضرت آپ نے فلا دن جمعے کے دن ہم وہاں تھے, نہاون میں تھے, وہاں پر جنگ چل رہی تھی اور فوج جو ہے ہم لوگ کھڑے تھے, ہم انتظار کر رہے تھے یہاں سے فوج آئے گی دشمن کی, یہاں سے فوج آئے گی دشمن کی, اتنے میں یا امیر المومنین ہمیں آپ کی آواز سنائی دی, ہمیں آپ کی آواز سنائی دی, یا ساریہ تو الجبل, آپ ہمارے امیر کو کہہ رہے تھے یا ساریہ جبل کی طرف چلے جاؤ, یعنی پہاڑ کا ٹیکہ لے لو, پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ. تو یا حضرت ہم نے پہاڑ کا سہارا لیا, کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ اس پہاڑ کے سہارے کی وجہ سے ہم کو دشمن کی فوج نظر آ گئی, ورنہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کر کے ہم پہ حملہ کر دیتے, اور چونکہ آپ کی وہ آواز سن کر کے ہم نے پہاڑ کا سہارا لے لیا, پہاڑ کے پیچھے چلے گئے تھے, تو پھر ہم نے اس فوج پر, دشمن کی فوج پر غلبہ پایا, ہم نے ان کو شکست دی. آپ کی یہ آواز ہم نے نہاون میں سنی, الا بصیرت انا ومن اتبعنی, میں اور میرے پیروکار بصارت رکھتے ہیں, دل کی آنکھیں رکھتے ہیں. تو یہ حدیث پاک سن کر کے وابڑے کہتے ہیں ارے جس سیدنا عمر فاروق کے بارے میں تم تو کہتے ہو کہ انہوں نے اتنا دور کا دیکھ لیا, جب نماز میں تھے تو پیچھے سے آ کر خنجر مارنے والے کو نہیں دیکھا, پیچھے سے خنجر مارنے والے کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نہیں دیکھا, ہم بھی کہتے نہیں دیکھا, لیکن یہ حدیث شریف بخاری میں یہ واقعہ بھی ہوا, ممبر شریف پر کھڑے رہ کر کے سیدنا عمر نے اشارہ فرمایا یا ساری کوئی جبل, دیکھ لیا نہاون میں کیا ہو رہا ہے, ان آنکھوں سے دیکھا جس میں اللہ کا نور ہے, ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آواز بھی دی, وہ آواز پہنچ گئی, اور یہاں پر وہ خنجر اس لیے کھا لیا کہ جس حدیث کے بارے میں ابھی میں نے عرض کی حدیث جبریل, اس کے راوی خود سیدنا عمر فاروق ہے,
جو خود کہے کہ میں نے اپنے حضور اپنے آقا سے سنا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو پھر وہ ایسے قاتل کو کیوں دیکھے گا؟ جو شخص اللہ کو دیکھنے میں ڈوبا ہوا ہو, جو اللہ کو دیکھنے میں ڈوبا ہوا ہو وہ قاتل کو دیکھنے کی کیا پرواہ کرے؟ اور یہی ہوا, سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں تیر لگ گیا, تیر نکالنے کی کوشش کر رہے, گوشت میں پیوست ہے تیر, اس کے دو فیتے ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں, گوشت کو پھاڑ دیتے ہیں اگر آپ کو کھینچے تو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں صحابہ, سیدنا علی تڑپ رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں بہت درد ہو رہا ہے, پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں صحابہ کہ اس کو نماز میں جانے دو, جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس وقت ان کا تیر نکال لیں گے. سیدنا علی شیر خدا سجدے میں ہے, جب سجدے میں گئے تیر نکال لیا, سیدنا علی نے اف تک نہیں کی, تیر نکل گیا, جب تیر نکل گیا نماز ختم ہو گئی, بعد میں بات کرتے ہیں کہ تیر نکال لیا تم نے, کہا ہاں مجھے پتا تک نہیں چلا, جس کو اللہ کے دیدار کا لطف مل رہا اس کو تیر کا درد کیا پتا چلے گا, اس کو تیر کا درد کیا پتا چلے گا. اور جو خود کہے کہ تم ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا کیا حال, اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا, اور اس کو کیا نہیں نظر آتا ہوگا. ایک مرتبہ سورج گرہن ہونے والا تھا, جب سورج گرہن ہوتا ہے تو ایک خاص نماز پڑھائی جاتی ہے, خاص نماز پڑھائی جاتی ہے, نماز کسوف, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھا رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہاتھوں کو آگے کیا, ہاتھ کو آگے کیا, پھر ہاتھ کو کھینچ لیا اور واپس قدم پیچھے کر لیا, پھر کہا اوف اوف, درد اور تکلیف بھری آواز آپ نے نکالی اور پھر نماز پوری ہو گئی. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ آج کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں تھوڑا آگے گئے اور آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر آپ واپس آ گئے, آپ واپس آ گئے اور پھر آپ نے آواز نکالی اف اف, یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے, پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ان کو تو حکم تھا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, وہ اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے حبیب کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے حبیب کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے آقا کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا جو خود کہے کہ تم اللہ کے لیے نماز ایسی پڑھو عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو وہ تو اس مقام پہ ہوں گے نا. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا تو مجھے جنت پیش کر دی گئی, میں جنت کو دیکھنے لگا تو میں نے چاہا میں اس میں اندر چلا جاؤں. مدینے میں ایک قدم ہے, ایک قدم جنت میں ہے, ایک قدم جنت میں ہے. کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور وہاں پر انگور کا خوشہ توڑ کر کے لیا, تو میں نے ہاتھ بڑھایا انگور کا خوشہ توڑنے کے لیے, پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں, پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں, اگر میں وہ انگور کا خوشہ توڑ کر کے لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے ختم نہ ہو, تم قیامت تک کھاتے لیکن انگور کا ایک کھوچا ختم نہ ہوتا. الا بصیرت آنا ہمارے سبا آنے, پھر شاہ فرمایا کہ اندر جہنم نظر آیا اور اس جہنم میں میں نے مختلف عذاب دیکھے, لوگوں کو عذاب میں مبتلا ہے, تو ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اور اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کے, اس کے عذاب کو دیکھ کر کے میری آواز نکل گئی اف. تو جو نماز میں جنت کو دیکھ سکے, تحت السرا کو دیکھ سکے, تو پھر وہ اور کیا نہیں دیکھتے ہوں گے, اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی نماز ہے, وہی نماز ہے. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ تم نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو.
سبحان اللہ,
بے شک میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور یہاں کا ارشاد فرمایا کہ مجھ سے تمہارا خشوع اور خضوع یعنی دل کا حال بھی مخفی نہیں ہے. تمہارے دل کے اندر کیا گزرتا ہے, تم کتنی تمہاری نیت اچھی ہے یا بری ہے, تمہارے اندر کتنا خشوع اور خضوع ہے, وہ بھی میں دیکھتا ہوں. اور میں کہتا ہوں آج تک ایسا کوئی تھرمامیٹر پیدا نہیں ہوا, ایسا کوئی کیمرہ پیدا نہیں ہوا, ایسی کوئی ایکس رے مشین پیدا نہیں ہوئی, ایسی کوئی ایم آر آئی مشین نہیں بنائی گئی, ایسی کوئی سی ٹی اسکین نہیں بنائی گئی کہ پورے آدمی کو اندر نکال دیا جائے گھنٹوں تک, دل کے اندر اس کی کیا نیت ہے وہ بتا سکے. ہڈی بتا دے گی, خون بتا دے گی, چھڑا بتا دے گی, کینسر کے پھوڑے بتا دے گی, لیکن نیت نہیں بتا سکے گی. نیت نہیں بتا سکے گی. یہ میرے آقا کریم کی آنکھیں ہیں کہ نیت نیت بھی دیکھ لیتے ہیں, نیت بھی دیکھ لیتے ہیں, اور صرف نیت نہیں دیکھتے, قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبر والے کا حال بھی دیکھتے ہیں, قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبر والے کا حال بھی دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ نہ سمجھے کہ بھائی قادری صاحب آئے تھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو قبرستان سے گزر کر کے ایک جگہ رک گئے اور ایک کھجور کی ٹہنی جو خشک نہیں تھی, تر تھی, ہری بھری تھی, اس کو توڑا, اس کو توڑ کر کے دو ٹکڑے کیے, دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک قبر پہ لگایا, دوسرا ٹکڑا دوسری قبر شریف پہ لگایا. اور پھر آگے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ آپ قبرستان سے گزرے تو دو قبروں پہ آپ نے یہ ٹہنیاں نصب فرما دی. ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ دونوں شخصوں کو جو قبر میں لیٹے ہوئے تھے کافر نہیں تھے, مسلمان تھے, کافر نہیں تھے, مسلمان تھے. ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا عذاب ہو رہا ہے؟ کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کس لیے ہو رہا ہے؟ ایک وہ تھا جو چگلی کرتا تھا, یہاں کی باتیں وہاں کرتا تھا, وہاں کی باتیں وہاں کرتا تھا, یعنی کس سے کہانیاں ایک دوسرے کی دوسروں کو بتاتا تھا. اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا, یعنی ناپاک رہنا اس کو اچھا لگتا تھا, اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا. لہذا ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ یہ خشک تر شاخیں جو ہے ان کی قبروں پہ لگا دوں تاکہ یہ تر شاخیں جب تک ہری بھری رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی اور ان کی قبروں میں ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اب اسی لیے ہم لوگ جو ہے نا اولیاء کرام کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں تاکہ وہ ذکر الہی کرتی رہے. ان کو تمہارے پھول کی اور تمہارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے, صرف وہ ذکر جو پھولوں کا ہوتا ہے ان سے ان کو انسیت ملتی ہے اور وہ پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بات ہوگی. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور کیوں ہو رہا ہے وہ بھی پتا ہے, کیوں ہو رہا ہے وہ بھی پتا ہے. اب وہ دو اشخاص جو تھے ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا. اب ایک تو ہے دیکھ لینا آزاد, اور ایک ہے یہاں تک پتا لگا لینا, پتا ہونا کہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے تو اچھا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں ضرور. تو قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جو قبر کے اندر کا حال دیکھ لے, جو قبر کے اندر کا حال دیکھ لے, وہ جب خود قبر میں ہو تو باہر کا حال نہیں دیکھ سکتا. دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا؟ بھائی جب اس دنیا میں ہیں ہم اور آپ تو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تین آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لیکن جب قبر میں انسان چلا جاتا ہے تو ان آنکھوں سے نہیں, روح کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, روح کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہ بات چلی تو ایک حدیث شریف کا یہ حوالہ دے کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک شخص سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا. ان کے پاس حاضر ہوا, اس نے کہا یہ حدیث میں نے سنی ہے, اتقوا بفراست المؤمن, اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ, بے شک وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا ذرا مطلب سمجھا دیجیے حضرت. کس سے پوچھا؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں اے پوچھنے والے, یہ بات میں پوچھنا, پہلے کلمہ پڑھ, جو زنار تمہیں اندر باندھی اس کو توڑ, یہودیت کو نصرانیت کو چھوڑ, پہلے کلمہ پڑھ, بعد میں اس مطلب کو, اس حدیث کا مطلب پوچھنا, بعد میں اس حدیث کا مطلب پوچھنا. وہ فوراً قدموں میں پڑ گیا, کلمہ شریف پڑھا, کلمہ شریف پڑھا, توبہ کی. اس کے بعد کہتا ہے حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نصرانی ہوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نصرانی ہوں؟ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم تو میں کتنے اولیاء اللہ کو پوچھ چکا ہوں, کسی نے جواب نہیں دیا, اور کسی کو یہ پتا نہیں چلا کہ میں نصرانی ہوں اور امتحان لے رہا ہوں, اولیاء کرام کا امتحان لے رہا ہوں. تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر پہ بے انتہا رحمت عطا فرمائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جس ولی کے پاس تو گیا سب نے تجھے پہچانا کہ تو مسلمان نہیں ہے, تو نصرانی ہے, لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ تجھے ایمان میرے ہاتھ پہنانا ہے, تجھے ایمان میرے ہاتھ پہنانا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ان کو بھی پتا تھا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ تو نصرانی ہے, ان کی نظروں میں بھی اللہ کا نور ہے, انہوں نے بھی تجھے پہچان لیا کہ تو نصرانی ہے, اور جب تم میرے پاس آیا تو مجھے حکم تھا تجھے ایمان دینا ہے, اس لیے میں نے کہا پھر جنار توڑ, نصرانیت چھوڑ, کلمہ پڑھ, پھر حدیث کا مطلب پوچھنا, پھر حدیث کا مطلب پوچھنا کہ اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں, اللہ والے تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اللہ بصیرۃ الانام ومن اتبع علی, تو اللہ والے تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا حدیث پاک کہ میں اس کی آنکھوں کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کب کب بن جاتا ہوں؟ جب وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو جب وہ محبت کرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو یہاں پر سے محبت ہوتی ہے. اللہ انہی سے محبت فرماتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, میں بصارت پہ ہوں, بصیرت پہ ہوں, اور جو میرے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی بصیرت کی آنکھیں رکھتے ہیں, اور جو میرے پیچھے چلتے ہیں اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فاتبعونی, میرے پیچھے چلا کرو, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور جن کو وہ محبوب بنا لیتا ہے ان کی وہ آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتے ہیں. تو وہ محبوب کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے کہ جو اللہ کے رسول کے راستے پر چلتے رہتے ہیں, اور جو اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے والے جب ایسے ہوں تو اللہ کے رسول خود کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول خود کیسے ہوں گے؟ وہ محبوبیت کے ایسے اونچے درجے پہ ہوتے ہیں کہ ان کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ان انبیاء علیہ السلام میں سے بہت اونچے درجے پر ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام, جن کا نام ہے کلیم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے نبی پیدا فرمائے ان میں سے پانچ ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہتے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام, اور سیدنا نوح علیہ السلام. یہ پانچ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ بلند رتبہ رکھتے ہیں. تو ان کو اپنے رب کا دیدار کرنے کا کتنا شوق ہوگا, ان کو اپنے رب کا دیدار کرنے کا کتنا شوق ہوگا. جو دنیا میں نمازیں پڑھتے ہوئے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے, ان کو حقیقتا اپنے رب کو دیکھنے کا کتنا شوق ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کلام کلیم اللہ ہے, کوہ طور پر جاتے ہیں, کوہ طور پر جاتے ہیں اور بار بار اپنے رب کا کلام سنتے ہیں, اپنے رب کو دیکھتے نہیں. اب جس کو آپ بار بار سنیں اور اس کا کلام اتنا خوبصورت ہو اور جس سے آپ بہت پیار کرتے ہو, تو آپ کو اس کا دیدار کرنے کا کتنا شوق ہوتا جائے گا، کتنا شوق ہوگا. تو ایک وقت آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں.
سبحان اللہ،
یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟
سبحان اللہ،
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. اس سے ایک مسئلہ خارج، یہاں ارشاد ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، یہاں یہ نہیں کہا کہ کبھی مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر مومن انشاءاللہ دیکھے گا، وہ بھی انشاءاللہ جا کے دیکھ بتائے گا آگے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یعنی اے موسیٰ تم اس دنیا میں ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جلوے کو تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایک حجت تمام کرنی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے، اول العزم پیغمبر ہے، اول العزم رسول ہے علیہ السلام، علیہ السلام. تو وہ کوئی ایسی دعا بھی نہیں کر سکتے جو دعا قبول نہ ہو، کوئی ایسی چیز مانگ نہیں سکتے جو ناممکن ہو. تو اللہ تبارک کا شرط مانتا ہے کہ تم مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکو، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکو تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. اس پہاڑ کی طرف نظر کرو. پھر اللہ تبارک نے کیا کیا، اس پہاڑ کے آس پاس بادل ڈال دیے، وہاں پر جتنے جانور تھے سب کو ہٹوا دیا. ایک اہتمام ہوا فوراً، ایک اہتمام ہوا، جنت کے دروازے کھولے گئے، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک صفت کی، اپنی ایک صفت کی ایک باریک سی تجلی کو، یوں سمجھ لو کہ سوئی کا جو داغا، سوئی کا جو نوک ہوتا ہے اس پہ داغا ڈالا جاتا ہے، اتنی سی باریک جگہ میں سے اس تجلی کے نور کو بھیجا اور اس پہاڑ پر اتارا. کس پر؟ کوہ طور پر. جب اس پہاڑ پر وہ تجلی آئی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ایسا ریزہ ریزہ ہو گیا اور ایسا نور اس پہ برسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کو دیکھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کی ایک تجلی ایک باریک سوئی کے نوک میں سے گزر کر کے آئی، اس کے نور کو اس پہاڑ پہ ایک آن کے لیے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے زمین پر آ پڑے، بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو آپ کے چہرے پہ وہ تجلی تھی کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، آپ کے چہرے میں وہ نور تھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے تو اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ کوئی مجھے دیکھے گا تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. اپنے گھر گئے، ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ہے، وہ بھی آپ کا نام ہے صفورہ، بی بی صفورہ نے کہا اے میرے سرتاج، یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنے چہرے پہ پردہ کیوں ڈال دیا ہے، آپ تو کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے کلام کرنے کے لیے، یہ کیا ہوا کہ آپ نے چہرے پر پردہ ڈال دیے. تو آپ نے اپنا ماجرا سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفت کی ایک تجلی کو اس پہاڑ پہ اترتے دیکھا اور میں اس کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا. اے صفورہ تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو. تو بی بی صفورہ کہتی ہے کیوں؟ کہتی ہے تمہیں نہیں پتا میں کیا دیکھ کر آ رہا، اگر تم نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی، ابھی تازہ معاملہ ہے، تو تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی، تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی. تو کہتی ہے کہ اگر اللہ کے دیدار، اللہ کے اس جھلک، اللہ کے ایک صفت کی ایک تجلی کی جھلک کا دیدار کرنے والے کا یہ عالم ہے تو تمہیں ضرور دیکھوں گی، تو تمہیں ضرور دیکھوں گی. ضد پکڑ لی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم اندھی ہو جاؤ گی، تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی. کہتی ہیں کوئی بات نہیں، ایسا کرتی ہوں کہ ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ سے دیکھ لو. ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ آنکھ ضائع ہو گئی. تھوڑی دیر میں وہ آنکھ ضائع ہو گئی. رونے لگی. کہا میں نے کہا تھا تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے. کہا کہ میرے سرتاج یہ جلوہ ایسا ہے کہ میں اب دوسری بار دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جلوہ ایسا ہے کہ میں اب دوسری مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اب دوسری بھی ضائع کر دو گی؟ کہا لاکھوں آنکھیں ہو تم بھی ضائع کرو، بھی اس پہ قربان کر دو. موسیٰ علیہ السلام تو ضد پر چڑھ گئی کہ نہیں مجھے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سے دیکھ لو. دوسری آنکھ سے دیکھا، ٹک ٹکی باندھ کر کے آنکھیں نہیں جھپکائی، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی، وہ آنکھ بھی ضائع ہو گئی. وہ آنکھ بھی اللہ کی ضائع تو نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ، وہ آنکھ بھی شہید ہو گئی، اللہ کی رحمت قربان ہو گئی. رونے لگی لارو قطار. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری دونوں آنکھیں چلی جائیں گی اور تمہارے تم محتاج ہو جاؤ گی، اس لیے رو رہی ہوگی. کہا نہیں، کاش تو مجھے اللہ نے اور آنکھیں دی ہوتی تو بار بار میں جلوہ دیکھتی، ساری آنکھیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، ساری ساری آنکھیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی. تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا اتنا شوق رکھتا ہے دیکھنے والوں کو، تو آقا کریم کے چہرے کو دیکھنے کا شوق کہتا ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر کے ان کی بیوی کی آنکھیں، ان کی زوجہ کی آنکھیں شہید ہو گئی، تو صحابہ کی شہید کیوں نہیں ہوئی؟ صحابہ کی شہید کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے شہید نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے چہرے کے نور کے اوپر کتنے پردے ڈال دیے تاکہ لوگ دیکھ سکیں. اگر وہ پردے نہ ہوتے تو کوئی ان کے جلوے کا دیدار کر ہی نہ سکتا، ہرگز ان کے دیدار نہ کر سکتا. گرو شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبئی ہندو بھے کماری ہماری اصلدار میں بدا. تو یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی بیوی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پر دیکھتے ہیں کہ ابھی اپنے رب کو دیکھ کر آ رہے ہیں، ابھی اپنے رب کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں، چھٹے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو طور پہ جو جلوہ دیکھا تھا اس کا تو لطف کچھ اور ہی تھا، اب حبیب کے چہرے پہ جو جلوہ دیکھ رہا ہے اس کا لطف کچھ اور ہی ہے، اس کا لطف کچھ اور ہی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں کہتے دعا کر دو پچاس کی پانچ ابھی کرا لو، کہتے اوپر جا کے واپس آؤ، اللہ کا دیدار کر کے واپس آؤ، اللہ کا دیدار کر کے واپس آؤ، کچھ کم کرا کے آؤ. حضور جاتے ہیں پچاس کی پینتالیس کرا کے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ پینتالیس بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. یہ نہیں کہتے دعا کرو اللہ تعالیٰ پینتالیس کی دو کر دے ایک کر دے. کہتے واپس اوپر جائیے، اللہ کا دیدار کر کے آئیے، اس کو دیکھ کر آئیے میں آپ کو دیکھا کروں، آپ اس کو دیکھ کر آئیے میں آپ کو دیکھا کروں. تو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج عطا ہوئی، کیوں نہ ہو، انہیں نے تو اشارہ فرمایا تھا کہ عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ نے ان کو اپنا جلوہ دکھایا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ دنیا میں نہیں دکھایا، اس لیے کہ ایک کو ایسا بنایا تھا، یکتا کو یکتا بنایا تھا کہ اس کو دیکھنا ہے مجھے، سب سے پہلے یہ دیکھے گا مجھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیدار عطا نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے اپنے آقا کو، اپنے رب کو دیکھا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھا، احسن صورت ہی اس کی بہترین صورت میں دیکھا. اب ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن جب ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بھی دیکھا تو ہم مانتے ہیں کہ حضور نے دیکھا، بس دیکھا، اللہ کو دیکھا، ہمارے حبیب نے دیکھا، اس کے حبیب نے دیکھا، ہمارے آقا نے دیکھا، بس دیکھا اور بتایا کہ وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ایک ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا؟ تو سیدنا امام حنبل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پہ رحمتوں کی بارش عطا فرمائے، آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کو دیکھا، 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 کہتے گئے حتیٰ کہ ان کی سانس چھوٹ گئی، اتنی مرتبہ بولتے گئے، اتنا یقین تھا کہ میرے آقا نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سر کی آنکھوں سے دیکھا. پڑھیے اللہ وسلم ہمارے کرا کے محمد ناگر جھول کر ممبئی ہماری ہماری وسلم بدا. تو اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب کو دیکھ لے پھر ان سے اور کیا چیز چھپ جائے، کوئی چیز نہ چھپے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے اس سے کچھ نہ چھپے. پھر وہ ارشاد فرمائے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمع، کہ میں اپنی ہتھیلی پر اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ایک رائے کا دانا میری ہتھیلی پر رکھا ہوا ہو. اور جو حضور کو دیکھے، صحابہ کرام دیکھے، ان کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے گی اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا.
سبحان اللہ.
اور اس مسلمان کو بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جس نے اس مسلمان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا.
سبحان اللہ.
تمام کے تمام صحابہ جس نے بھی حضور کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی.
سبحان اللہ.
تو جو صحابہ کو دیکھ لے وہ جنتی،
سبحان اللہ،
اور ہر صحابی بھی جنتی،
سبحان اللہ.
اور صحابی اس لیے جنتی کہ حضور کو دیکھنے کے لیے ایسے تڑپتے، ایسے تڑپتے، ایسے تڑپتے کہ شاید صحابہ کی نام ایسے اتنا ہنزل آ رہے ہیں کہ لگا رضی اللہ عنہ. آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پوچھتے ہیں کہ اے فلاں، میں تجھے دیکھتا ہوں بہت کمزور ہو گیا، کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو تندرست تھا، اب دیکھتا ہوں تو بالکل پیلا پڑ گیا ہے، تیرا چہرہ بالکل اتر گیا ہے، چہرے پہ پیلا پن آ گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے غم ہو گیا ہے، مجھے غم کھایا جا رہا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. اگر میں جہنم میں گیا تب تو بہت ہی بری بات ہے، یہ ایک فکر لگ گئی، اور اگر میں جنت میں گیا تو یا رسول اللہ آپ تو بہت اونچی جنت میں ہوں گے، آپ تو بہت اونچی جنت میں ہوں گے، اور یا رسول اللہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں نچلی جنت میں ہوں گا، آپ بہت اونچی جنت میں ہوں گے. یا رسول اللہ یہاں پر میں آپ کا دیدار نہیں کرتا ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے، یا رسول اللہ جنت میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد بھی اس چہرے کا دیدار کرتے رہنا ہے. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں اس کا دیدار کرتا رہے گا. قربان جائیے میرے شیخ سید عبد القادری صاحب کے اوپر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انسان کے لیے ہر خواہش پوری ہوگی، جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، حتیٰ کہ جنت میں جب جنتی بالکل نچلے طبقے میں بھی ہوگا نا، جنت کے بالکل سٹارٹ میں، جنت کے بالکل شروعات میں ہوگا نا، اگر وہ بھی خواہش کرے گا کہ مجھے حضور کا دیدار کرنا ہے تو اس کو حضور کا دیدار عطا ہو جائے گا, اس کو حضور کا دیدار عطا ہو جائے گا. اس لیے کہ جنت میں کسی کوئی غم نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے, اور اس کے لیے جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ چاہے. تو وہاں پر بھی اگر جنتی چاہے گا کہ مجھے حضور کا دیدار کرنا ہے تو اس کو حضور کا دیدار عطا ہو جائے گا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے کی اتنی چاہت, اتنی محبت کہ آپ سے ایک بات مرغی ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف کی گلیوں میں ہے, مکہ شریف کی گلیوں میں ہے, اور ابو جہل حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے میں آ گیا, راستے میں آ گیا, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ کر کے کہتا ہے, یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم, معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت, کہتا ہے معاذ اللہ وخبیر, یا محمد میں نے تم سے زیادہ بدصورت انسان آج تک دنیا میں نہیں دیکھا, میں نے تم سے زیادہ بدصورت انسان دنیا میں نہیں دیکھا. پھر نابو کے صدیق حضور کے پیارے چہیتے صحابی آئے اور آپ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں
دیکھا,
آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اعلی حضرت, نعرہ اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
تو جب ابو جہل نے یہ کہا کہ یا محمد میں نے تم سے زیادہ بدصورت انسان دنیا میں نہیں دیکھا, تو حضور نے کہا ہاں تو سچ کہہ رہا ہے, تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, حضور نے کہا اے ابوبکر تم سچ کہہ رہے ہو, اے ابوبکر تم سچ کہہ رہے ہو. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ابو جہل نے کچھ بات کہی, ابوبکر نے کچھ بات کہی, دونوں میں بالکل تضاد ہے, دونوں میں بات میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, اس کو بھی آپ نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہا ہے, ابوبکر کو بھی آپ نے کہا کہ تم سچ کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور کہتے ہیں میرا چہرہ ایک آئینہ ہے, میرا چہرہ ایک آئینہ ہے, جو میری طرف دیکھتا ہے اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے, اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے. دنیا میں سب سے بدصورت ابو جہل ہے, اس لیے اس نے کہا کہ مجھے سب سے بدصورت شکل نظر آتی ہے, اور دنیا میں میرے بعد سب سے حسین سب سے خوبصورت ابو بکر ہے, اس لیے ابو بکر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ جس چیز کی کوئی محبت ہونا, حب کا شے ہو, وہ چیز تمہیں کیا کر دیتی ہے, یام و یسیم, وہ چیز جس چیز کی تم کو محبت ہوتی ہے وہ چیز تمہیں اندھا اور گونگا کر دیتی ہے, اندھا اور گونگا کر دیتی ہے, یعنی ایسا کر دیتی ہے کہ جس چیز سے تمہاری کو محبت ہے اس کی برائی میں تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے, اس کی برائی تم سے ہو نہیں سکتی, اور وہ چیز تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے کہ اگر اس میں کوئی برائی بھی ہو تمہیں اچھا ہی نظر آتی ہے, وہ تمہیں اچھا ہی نظر آتی ہے. تو جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو خوبصورت دیکھتا ہے, وہ اس کو خوبصورت دیکھتا ہے کہ یہ سب سے اچھی خوبصورت چیز ہے, یہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے. ایک واقعہ نا عرض کر دوں کہ بادشاہ نے ایک وزیر کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے, وزیر کو دیکھا کہ اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے, تو بادشاہ نے کہا تو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں, کوئی خاص خوبصورت تو نہیں لگ رہا ہے. کہا حضرت میری آنکھوں سے دیکھیے, اس کو میری آنکھوں سے دیکھو, اس کو آپ میری آنکھوں سے دیکھو مجھے کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا کیا ہر باپ کو ایسے لگتا ہے, کیا ہر باپ کو ایسے لگتا ہے؟ کہاں حضرت ہر بات کو ایسے لگتا ہے, آپ کا اگر بیٹا ہوگا تو آپ کو بھی ایسے لگے گا, چاہے وہ کاڑا ہو اندھا ہو لگڑا ہو ڈولا ہو, آپ کو سب سے الگ سے پہلے. اچھا کہا ٹھیک ہے. اس کے دربار میں ایک حفشی کام کرتا تھا, تو حفشی کو بلایا, حفشی کو کہا ہے حفشی ایک کام کر دو کہ شہر میں جا اور یہ وزیر ہے نا وزیر, اس کا بچہ اس کو خوبصورت لگتا ہے. وزیر بھی خوبصورت تھا, وزیر کا بچہ بھی تھوڑا بہت خوبصورت تھا, گورا چیتا. کہے وزیر ہے نا, یہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے, کہتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ یہ, تو ایک کام کر شہر میں جا, ایک ایسا بچہ لے آ جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو, اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو, اور اس وزیر کے سامنے رکھ دیں گے. پھر وزیر کو پوچھیں گے کہ تیرا بیٹا خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے, تیرا بیٹا خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے. تو حبشی نے کہا کتنے دن دیتے ہو اس کے لیے؟ حبشی کو کہا کہ تو سات دن لگا لے, تو سات دن لگا لے اور لے کر آئے تھا کوئی بچہ. تو اس وزیر کو سبق سکھا رہے کہ یار اتنا خوبصورت تو نہیں ہے تمہارا بچہ, تم کہتے ہو سب سے دنیا کا خوبصورت بچہ یہی. حبشی گیا, سات دن بعد دربار میں آیا, کالا کلوٹا دبلا پتلا بچہ, آنکھیں ٹیڑھی, ناک سے پانی بہ رہا ہے, زبان سے پھونک نکل رہا ہے. لے آیا گود میں, کہا حضرت اس شہر کا سب سے خوبصورت بچہ یہ ہے. حضرت سب سے شہر کا سب سے خوبصورت بچہ یہ. بادشاہ ہاتھ ببولا ہو, بے وقوف میں نے کہا تھا اس وزیر کے بچے سے زیادہ خوبصورت بچہ لانا ہے. اور حبشی نے کہا خدا کی قسم شہر کا سب سے خوبصورت بچہ یہ ہے. اس نے کہا یہ ہے کون؟ کہ میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. تو میری آنکھ سے دیکھو, میری آنکھ سے دیکھو میرا محبوب کتنا پیارا ہے. جو جس سے پیار کرتا ہے وہ سب سے خوبصورت وہی اس کو نظر آتا ہے. اور اللہ جس سے پیار کرتا ہے, اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی ذرا برائی کر کے تو دیکھو. من عاد لی ولیا فآذنته بالحرب, میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے تم عداوت کر کے دیکھو, میں تمہیں دشمنی کے اندر تمہارے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ جس کو محبوب رکھے, اللہ جس کو سب سے پسند کرے, سب سے زیادہ پسند کرے, اللہ کے یہاں سب سے محبوب ہو, اس سے تم دشمنی رکھو, کہو کہ یہ خوبصورت نہیں ہے. اللہ تمہیں وہ سزا دے گا کہ جو کسی اور کو نہیں دے گا. دروشی پڑھیے اللہ ہماری طرح سے محمد معامل جی کی طرف بمبئی ریلوے والے حلم والے کا والا صحابی ہی ہماری پسندیدہ ہمارا بلا. تو قرآن کے الفاظ کو دیکھنا عبادت ہے, کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت ہے, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اولیاء اکرام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, انبیاء علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا رتبہ رکھتے ہیں, آپ سے زیادہ اونچا رتبے میں اور کوئی نہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ یا سیدنا ابوبکر, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جس سے افضل صرف انبیاء علیہ السلام, اس سے پوچھ رہے ہیں جس کی عقل کا اندازہ ہو اور آپ کر بھی نہیں سکتے, اس سے پوچھ رہے ہیں جس نے جان اور دل ہر شے رسول سے قربان کر دی, اس سے پوچھ رہے ہیں جس کو حضور نے اپنے بغل میں آرام فرمانے کے لیے کہا, اس سے صحابہ پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ قرآن پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے, یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے, یہ نہیں فرماتے کہ حج کرنا سب سے بہترین عبادت ہے, یہ نہیں فرماتے کہ روزے مسلسل رکھنا حج سب سے بڑی عبادت ہے, یہ نہیں فرماتے کہ جہاد کرنا سب سے افضل عبادت ہے. فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا رہے, رسول اعظم کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہی سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہی میرے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے. اسی لیے تو غار کے اندر سانپ کاٹ رہا ہے, سانپ کاٹ رہا ہے, زہر چڑھتا جا رہا ہے, تکلیف ہوتی جا رہی ہے, جان نکلنے کا وقت ہے, آنکھیں حضور کے چہرے کی طرف. یہ عبادت نہیں چھوڑنی, یہ عبادت نہیں چھوڑنی. سیدنا علی کا زمانہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. عصر کا وقت ہو چکا, سارے صحابہ نماز پڑھ چکے, سورج ڈوب رہا ہے. ایک بار سورج کو دیکھتے ہیں, جا رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے, عصر کی نماز ہوگی علی. عصر کا ٹائم جا رہا ہے, سب سے افضل ترین نماز ٹائم ختم ہو رہا ہے, رو رہے ہیں, حضور کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. حضور کے چہرے کو دیکھنا افضل ترین عبادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھے دیکھے وہ جہنم میں نہ جائے. آپ اس کو نہیں چھوئے کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا, اور جس مسلمان نے اس مسلمان کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا, اس کو بھی وہ آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس مسلمان کو دیکھا جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے. صحابہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عبادت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما گئے, مدینے میں شور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. سیدنا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ خبر ملتی ہے, ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے, کہتا ہے سیدنا عبداللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, آپ نے اس دنیا فانی کو چھوڑ دیا. کہتے سچ کہتے کہا ہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم, پردہ فرما لیا, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ یار کہ آج کے بعد اگر میں اس چہرے کو نہیں دیکھ سکتا, آج کے بعد اگر میں اس چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تو میری یہ آنکھیں تو لے لے. اب یہ کام ان آنکھوں کا اب کوئی کام نہیں رہا, اب ان آنکھوں کا کوئی کام نہیں رہا, سب سے افضل ترین عبادت جو تھی میرے لیے وہ ختم ہو گئی, یار اب تو یہ آنکھیں مجھ سے لے لے. ہاتھ اٹھائے, ہاتھ گرانے سے پہلے آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی زیارت ہمیں بار بار عطا فرمائے. ایک خوشخبری سناتا ہوں, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے دیکھنا چاہے خواب میں وہ درود شریف پڑھا کرے. اور اس کے بہت سارے سیگے آئے درود شریف کے لیے. ایک درود شریف والا حضرت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, وہ درود شریف مل کر کے پڑھ لیتے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی زیارت عطا فرمائے. اللہم صل علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح, اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الاجساد, وصل على قبر سيدنا محمد في القبور, وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. یہ درود شریف پڑھتے رہیں, امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا, اس کے حبیب بڑے سخی ہیں کرم فرمائیں گے. اس نیت سے نہ پڑھے لیکن درود شریف پڑھتا رہے, امید یہ رکھیں کہ کبھی نہ کبھی کرم ہو جائے گا, کرم ہو ہی جائے گا. اور ایک اور کچھ کبھی سناؤ کہ ایک درود شریف کے سیگے کی کتاب میرے پاس آج ہی آئی, آج عربی اور اردو میں 70 عمل لکھے ہوئے جن میں درود شریف بھی ہے, اور وہ ایسے اعمال ہیں اور ایسے درود ہیں کہ جن کو کرنے سے حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے. وہ کتاب میرے پاس آئی ہے اس کام سے کہ اس کا انگلش میں میں ترجمہ کروں. دعا فرما دیں کہ وہ کام ہو جائے, بہتر طریقے سے ہو جائے, انشاءاللہ العزیز پھر اس کو دنیا میں عام کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام کے لائق بھی بنا دے. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کرم بمبئی علم والحلم والحکمہ علی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے کی میں نے دونوں آنکھیں لے لی اور وہ صبر کرتا رہا اور امید کرتا رہا اپنے رب سے اچھی امید رکھتا رہا تو میں اسے جنت دوں گا, اس کے لیے جنت واجب کر دی, میں اسے جنت ضرور عطا فرماؤں گا. تو ایک شخص سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, نابینا ہے. کیا ہے؟ نابینا ہے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں, میری آنکھیں نہیں ہیں, آپ دعا فرما دیں یا مجھے آنکھیں دے دیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے, وہی اللہ کا جو حکم ہے ارشاد ہے, ارشاد صبر کرو جنت ہے, صبر کرو جنت ہے. اب حضور اگر فرما دے صبر کرو جنت ہے تو جنت پکی ہو گئی نا, اس صحابی کے تو پکی ہو گئی, لیکن انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں جنت تو ملی جائے گی, آپ کے صدقے میں جنت تو ملی جائے گی. یا رسول اللہ مجھے آنکھیں دیجیے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں, آپ کو دیکھ سکوں, جنت ملی جائے گی لیکن آپ کو دیکھنا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, دو رکعت نفل نماز پڑھو, تازہ وضو کرو, دو رکعت نفل نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو اور پھر اپنی حاجت پیش کرو کہ یا رب تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کر دی ہے, تو تیرے حبیب کی دعا کی طرف توجہ فرما اور میری یہ حاجت تو پوری فرما. تو کہتے ہیں وہ صحابی نے تازہ وضو فرمایا, دو رکعت نفل نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا یا رب میں تجھے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, تیرے نبی سے میں نے عرض کر دی ہے, تیرے نبی کی دعا پہ تو توجہ فرما, تو تیرے نبی کی دعا پہ توجہ فرما اور میری یہ حاجت پوری فرما. کہتے ہیں اس صحابی نے دعا پوری نہیں کی تھی کہ اس کی دونوں آنکھیں آ گئی, اس کی دونوں آنکھیں آ گئی. تو انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. درست پڑھ اللہ وسلم وسلم بارک اللہ فیہ محمد معاذ رجول کرم ممبر علم والحلم والحکم وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائماً ابدا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تعلیم کیا دی, کہ نماز پڑھو, عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو صحابہ کی نماز کیسی ہوئی, صحابہ کی نماز کیسی ہو؟ لیکن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آخری ایام جو دنیا میں تھے, آپ علیل تھے, تو آپ گھر میں آرام فرماتے تھے اور اکثر جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق امامت فرماتے تھے, نماز سیدنا ابوبکر صدیق پڑھایا کرتے تھے. تو ہم سیدنا ابوبکر صدیق کی اقتداء میں پیچھے نماز پڑھتے, نماز پڑھ رہے ہوتے, نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن ہماری توجہ حضور کی کھڑکی کی طرف ہوتی کہ کب حضور آئیں گے, کب حضور آئیں گے, کب حضور آئیں گے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نماز میں ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کھڑکی کے آگے جو پردہ تھا اس کو ہٹایا, اس کو جب ہٹایا تو میں نے ادھر دیکھا. حکم ہے عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے, لیکن صحابہ حضور کو دیکھنا چاہتے. کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا, جب حضور نے پردہ ہٹایا تو مجھے ایسا لگا حضور کا چہرہ گویا قرآن کا ورق نظر آ رہا ہے, قرآن کا ورق نظر آ رہا ہے, حضور کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق نظر آ رہا ہے. اور ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا پردہ ہٹایا اور دروازے سے باہر آنا چاہا تو صحابہ نے نماز توڑ کر کے حضور کی طرف چلنا شروع کر دیا. حضور نے اشارہ فرما کر سب کو واپس بھیجا کہ اپنی نماز پوری کرو, اپنی نماز پوری کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھا تو قبلے سے قبلے تھے کہ نہیں؟ پھر گئے, قدم بڑھایا تو نماز ٹوٹ گئی تھی یا نہیں؟
نہیں.
اس لیے کہ کس کی طرف جا رہے تھے؟ اللہ کے حبیب کی طرف جا رہے تھے. نماز توڑ ہی نہیں ہے, قدم اس طرح بڑھا رہے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں واپس چلے جاؤ نماز پوری کر لو, تو نماز ٹوٹی بھی نہیں, حضور کی زیارت بھی ہو گئی اور نماز اسی جگہ سے مکمل کی جہاں سے پھیرا تھا, جہاں سے چہرہ انہوں نے پھیرا تھا اسی جگہ سے نماز کو انہوں نے جاری رکھا. تو صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عبادت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور کو دیکھا جائے, حضور کے چہرے کی طرف نگاہ رکھی جائے, اس سے افضل کوئی عبادت ہے ہی نہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے صحابہ سے کہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حیرت انگیز, تعجب خیز, سب سے زیادہ افضل ایمان کن لوگوں کا ہے, کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ فرشتوں کا. حضور نے فرمایا نہیں, ایسا ایمان فرشتوں کا نہیں ہے, ایسا ایمان فرشتوں کا نہیں ہے, اس لیے کہ فرشتے تو غیب کو دیکھتے ہیں, جنت بھی دیکھی, دوزخ بھی دیکھا, آسمان بھی دیکھے, زمین بھی دیکھی ہے, تو ان کو تو ہر چیز دیکھی ہوئی ہے, تو ان کا دیکھ کر کے ایمان لانا اتنا تعجب خیز, اتنا حیرت انگیز, اتنا افضل ترین ایمان نہیں ہے, کوئی اور ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, تو پھر انبیاء علیہ السلام کا ہوگا ایسا ایمان, تعجب خیز ایمان, حیرت انگیز ایمان. تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں, ان کے اوپر تو وحی آتی ہے, وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں, فرشتوں کو دیکھتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, تو پھر آپ ہی بتا دیجیے, آپ ہی بتا دیجیے وہ کن لوگوں کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا سب سے تعجب خیز, سب سے حیرت انگیز ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, تمہارے بعد آئیں گے, میرے امتی ہوں گے, مجھے نہیں دیکھا ہوگا, پھر بھی میری ہر بات پر ایمان لائیں گے, اور مجھے دیکھنے کے لیے اپنی دنیا و ما فیہا, اپنی جان مال ہر شے کو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے قربان کرنے کو تیار, میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی تمام دنیا کی دولت, جان مال ہر شے کو قربان کرنے کو تیار ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے, ان کا ایمان سب سے تعجب خیز ہوگا, حیرت انگیز ہوگا کہ مجھے نہیں دیکھا تب بھی مجھ سے ایمان لائے, مجھے نہیں دیکھا اور مجھ سے اتنی محبت کرے گا, مجھے نہیں دیکھا اور مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے, مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے. اسی لیے تو امام علیہ سنت الشاہ احمد رخا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں, تو کیا ہے تیرے جیسے تو مدینے میں بہت پھرتے ہیں, تیرے جیسے تو مدینہ شریف میں بہت پھرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا, من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے حق کو دیکھا, اس نے حقیقت کو دیکھا, اس نے سچائی کو دیکھا, یعنی اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے, اس لیے کہ شیطان میرے روپ میں آ نہیں سکتا, میری شکل میں آ نہیں سکتا, اور جس نے مجھے ایک بار بھی خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا, عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا. تو اسی لیے امام علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا یہی اتمنا لے کر کے میں آپ کو دیکھوں, خواب میں تو دیکھا ہے, خواب میں تو دیکھا ہے, اب جاگتے میں بھی دکھا دیجئے, اب جاگتے میں بھی دکھا دیجئے. تو پھر کرم ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے تو پھر ارشاد فرماتے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ پیش نظر وہ نوجوان, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے, پیش نظر علی بصیرت اعلی ومن اتبعنی, میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں, دل کی آنکھیں رکھتے ہیں, جو دل کی آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے.
سبحان اللہ.
جو دل کی آنکھ نہیں رکھتا وہ کہتا ہے میں نے اس سے زیادہ بدسور انسان نہیں دیکھا. تو نے صحیح کہا. تو نے صحیح کہا. اور جو دل کی آنکھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین انسان میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. لم تلک تو آئی نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. تو پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ایک جھلک دیکھنے کو وہ اپنا تمام دنیا و ما فیہا ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں گے. یہ تو حضور کے چہرے کی بات ہے. میں نے تو حضور کے بال مبارک کو دیکھنے والوں کو توسرے سکھایا کہ سرکار کے منہ مبارک دیکھنا نصیب ہو جائے, سرکار کی نالے میں پار دیکھنا نصیب ہو جائے, سرکار کے چہرہ دیکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کو جاگتے میں بھی دیکھیں گے, اور جس نے دنیا میں نہیں دیکھا خواب میں تو وہ قبر میں ضرور دیکھے گا. اور قبر میں جب دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ مومن ہوگا تو دیکھے گا اور پہچانے گا. اسی لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے اوصاف, جسمانی اوصاف, کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی, آپ کے کاندھے کیسے تھے, آپ کی وضع کیسی تھی, آپ کی ہائٹ کتنی تھی, آپ کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی, ان سب کو پڑھا کرو, اس کا تصور باندھا کرو, اس کا تصور باندھا کرو کہ جب قبر میں حضور کو دیکھو تو فوراً کہہ دو یہی تو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو قبر میں تین سوال ہوں گے, قبر میں تین سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا من رب کا, تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو پہلے سوال میں پاس ہوگا تو اس سے دوسرا سوال کیا جائے گا یا نہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شخص فرماتے ہیں کہ جو پہلے پرچے میں فیل ہو گیا نا اس کو دوسرا سوال نہیں کرے, کہ سب سے بڑا سوال اس کو نہیں معلوم, سب سے ایزی سوال نہیں معلوم, من ربو کا جواب نہیں پتا اس کو, پھر آگے اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا اگر منافق ہے, اگر کھلا کافر ہے, مرتد ہے یا پادری ہے تو اس کو دوسرا سوال ہی آئے گا. تو پہلے سوال پر ہوگا من رب کا, اگر اس میں پاس ہو گیا تو دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. وہ کہے گا دین الاسلام, جو اسلام پہ نہیں ہے تو پھر اس کو تیسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں, تیسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دو میں پاس ہو گیا, میں امام سیوطی کا قول عرض کر رہا ہوں, باقی دوسرے علماء نے یہ کہا کہ تینوں, ہر کسی کو تینوں سوال ہوئے, لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ جو پہلے میں فیل ہو گیا اس کو دوسرا سوال نہیں, اور جو دوسرے میں فیل ہو گیا اس کو تیسرا سوال نہیں. جو مناسب دنیا میں کہتا تھا نا اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, ہے نا, لیکن قبر میں وہ جواب دیتا بھی جائے گا نا تو وہ فرسٹ میں بھی فیل ہوگا, سیکنڈ میں بھی فیل ہوگا, تھرڈ میں بھی فیل ہو جائے گا. منافق کو کہا جائے گا دیکھ تو دنیا میں کہتا تھا لیکن اب یاد نہیں, اس لیے کہ دنیا میں تو جھوٹ بولا کرتا تھا, دنیا میں تو جھوٹ بولا کرتا تھا. بار کیا تو مسلمان جب پہلا جواب دے دے گا, دوسرا جواب دے دے گا, تو پھر تیسرے جواب کے لیے وہ خود منتظر ہوگا, میرے جیسا منتظر ہوگا, پوچھے جلدی سے, پوچھے جلدی سے. تو امام علیہ سنت کے فرزند ارجمندی بھی ساتھ فرماتے ہیں نا, فرشتو پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو, فرشتو پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویریں یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویریں یار آنکھوں میں. تو تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل, ما کنت تقول بحق ھذا الرجل, یہ جو شخص کھڑے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہ موضوع بہت لمبا ہے, یہ میرا خیال پہلے بات ہوئی تھی. تو لفظ آئے گا ما کنت تقول بحق ھذا, ہاضا رجو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہاضا کون سی چیز ہے, ہاضا عربی میں کس چیز کو کہتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ, تو یہ کیا ہوتی ہے, جو چیز سامنے ہو, موجود ہو, دکھائی دے. جو دکھائی دیتی ہو, تو وہاں پر پہچاننے کو کہا جائے گا کس چیز سے آپ دیکھ ان کو اور بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو سرکار اعلی حضرت شاہ فرمایا کہ میری قبر کو 7 فٹ گہری کھودنا, 7 فٹ گہری کھودنا, تاکہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر تشریف لائیں مجھے ان کا دیدار عطا ہو, میں کھڑے ہو کر کے ان کو سلام عرض کروں اور سرپنچوں کا جواب دوں, کھڑے ہو کر کے جواب دوں. اسی لیے اعلی حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت تو یہ ہے. موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, کہ ہمیں موت تو آتی ہی آئے گی, پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آئے گی, لیکن یہاں پر بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ حضور کا دیدار مرنے کے بعد ہوگا. یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بہار تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تو مومن جب حضور کے دیدار سے مشرف ہوگا قبر میں, تو ایک وقت آئے گا کہ مومن کو کہا جائے گا اب تو آرام سے سویا, جیسے دولہا سوتا ہے, جیسے دولہا سوتا ہے. دولہے کو عربی میں بولتے ہیں عرس, اسی لیے ہم بزرگوں کا مناتے ہیں عرس. ٹھیک ہے, اس بات بات تو اس کو کہا جائے گا آرام کر, پھر قیامت کے دن اٹھے گا. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو وہاں پر پھر سے حضور کا دیدار عطا ہوگا, حضور کا دیدار عطا ہوگا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ سے نشاط فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگ دیدار کریں گے, اللہ کا دیدار کریں گے, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ کا دیدار کریں گے, وہ تو جسم سے جسمانیات سے پاک ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 14ویں رات کے چاند جب چمکتا ہے تو تمہیں کوئی چیز مانے ہوتی ہے, کوئی چیز تمہیں روکتی ہے اس کی دیدار سے؟ کہا نہیں. کیا تم اس کو پورا پورا برابر سے دیکھ سکتے ہو؟ کہا ہاں ہم دیکھ سکتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسی طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر مومن مسلمان اس کو دیکھ سکے گا. اور جنت میں جائے گا مومن, تو جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں جنت میں. جنت میں عظیم ترین نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں, اور ان نعمتوں میں پھل ہے, شراباً طہورا ہے, شہد ہے, عسل ہے, مشک و عنبر ہے, بڑے بڑے باغ ہیں, بڑے بڑے محلات ہیں, حورے ہیں, ہر قسم کی آسائش, ہر قسم کی لذتیں ہیں. لیکن وہاں پر سب سے افضل ترین نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب سے افضل ترین نعمت جو مومنوں کو عطا فرمائے گا وہ اس کا دیدار ہے. وہ کیسے ہوگا؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے, لیکن جب جنت میں جائیں گے تو جس طرح اس نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا, تو جنتیوں کو بھی ایسی کیفیت عطا فرما دے گا, ایسی آنکھیں عطا فرما دے گا, ان کی آنکھوں میں ایسا نور عطا فرما دے گا, ایسے ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی کہ وہ بلا کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے, اور جس وقت دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. دنیا میں نہیں سمجھا سکتے کہ کس طرح اللہ کا دیدار ہوگا, لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہوگا جس طرح یہاں پہ ایک ہفتہ گزرتا ہے, یہاں ایک ہفتہ گزرتا ہے, جمعے کا دن آتا ہے, اسی طرح جنت میں جمعے کا دن آئے گا, اور اسی جمعے کے دن جو ہے ندا ہوگی, آؤ آج اللہ کا دیدار ہونے والا ہے. تو لوگ جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے, اور وہاں پر ہر کسی کو اس کے مرتبے کے مطابق تختوں پر بٹھایا جائے گا، تاج پہنائے جائیں گے، اونچی 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 جگہوں پر تختوں پر بٹھایا جائے گا، نور کے منبروں میں بٹھایا جائے گا، اس جگہ پر بیٹھ کر کے ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح دیکھے گا جو اوپر سے دیکھ رہا ہے یا جنت کے نیچے والے طبقے سے دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکساں طور پر دیکھے گا. اور جب وہ جنتی اور جب وہ جنتی واپس اپنے گھر جائے گا تو اس کی حورے اور اس کے جو غلام ہے غلمان ہے اس کو دیکھ کر کے کہیں گے آج تمہارا حسن پہلے سے زیادہ ہو گیا، پہلے جیسے حسین تو اس سے زیادہ حسین ہو گئے، تمہارے چہرے کی رونق اور رنگت میں تبدیلی آ گئی ہے، تم پہلے سے اور کہیں زیادہ. اس طرح ہر جمعے کو ہوگا، ہر جمعے کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور دوبارہ جب اپنے گھر جائے گا تو لوگ اس کو یہی کہیں گے اب پھر تمہاری رونق بڑھ گئی ہے، اب پھر تمہارا حسن اور بھی آگے چلا گیا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام من بالعلم والحلم والحكمة وعلى أصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم نے سنا کہ اللہ کو دیکھا تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں ضرور. مدینہ شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہے یا کہیں اور پر بیٹھے ہوئے، وہاں سے اعلان فرماتے ہیں ایک ہمارے مسلمانوں کی فوج گئی ہے لڑنے کے لیے، آپ اچانک اشارہ فرماتے ہیں زید نے علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، زید نے اپنے ہاتھ میں علم کو لے لیا، زید شہید ہو گیا، زید شہید ہو گیا، فلاں شخص نے اپنے ہاتھ میں علم کو لے لیا وہ شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ شہید ہو گئے، جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں علم لے لیا وہ شہید ہو گئے، اب خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں علم لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی ہے. یہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر کے سینکڑوں میل دور مسلمانوں کی فوج لڑنے گئی ہے اس کی خبر حضور مدینہ میں بیٹھ کر کے عطا فرما رہے ہیں، فوراً بتا رہے ہیں کہ جنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جعفر کے ہاتھ میں علم آ گیا، پھر فرماتے ہیں جعفر شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا. جعفر کون ہے؟ آپ کے چچاراز بھائی، سیدنا علی شیر خدا کے بھائی. کچھ دنوں بعد آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے اچانک کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے کس کو سلام فرمایا؟ تو کہا ابھی میرے پاس جبریل اور میکائیل آئے تھے اور ان کے ساتھ جعفر بھی آئے تھے، جعفر بھی آئے تھے. جعفر کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جنگ میں جب انہوں نے علم اٹھایا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی تو اس کو ان کے اوپر کفار نے حملہ کر دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، علم ہاتھ سے چھوڑ گیا، دوسرے ہاتھ سے علم اٹھایا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر آخر کار آپ کو 73 زخم لگے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعفر کو ایسی شہادت عطا فرمائی ہے کہ اب وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پر لگا کر کے گھومتے ہیں. ابھی میکائیل اور جبریل اور جعفر میرے پاس آئے تھے، یہ خبر سنا کر کے گئے، انہوں نے مجھے سلام کہا تو میں نے ان کو وعلیکم السلام کہا ہے، میں نے ان کو وعلیکم السلام کہا ہے. تو جن کی آنکھوں سے روحیں چھپی نہ ہو، روحوں کا کوئی پردہ نہ ہو، فرشتوں کو جو دیکھ سکے، وہ آنکھیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نور سے نوازا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اور یہ وہ آنکھیں جو صرف فرشتوں کو نہیں دیکھتی، ارواح کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ایسی عطا فرما دیتی ہیں کہ وہ دوسری چیزیں بھی دیکھتی ہیں، بلکہ شیطان اور جن کو بھی دیکھتی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا جو مال جمع ہوا تھا اس پہ داروغہ بنا کر کے بٹھایا کہ اس کی آپ حفاظت کرو بیت المال کی. تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، رات کو پہرا دے رہا تھا، تو ایک شخص آیا اور بیت المال میں سے کھجوریں اٹھا کر چوری کر کے لے کے جانے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے جب اس کو پکڑ لیا تو رونے لگا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، رونے لگا، رونے لگا، کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، میرے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ترس کھا کر کے چھوڑ دیا. جب ترس کھا کے چھوڑ دیا، دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے پوچھا اے ابو ہریرہ کل رات تم نے جس کو پکڑا تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ اس نے ایسا ایسا کیا، میں نے پکڑ لیا اس کو، پھر میں نے اس کو اسے چھوڑ دیا، وہ بل بلا رہا تھا، رو رہا تھا، کہ میرے چھوٹے بچے، میں نے اس کو ترس کھایا، تو انہوں نے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات کو واپس آئے گا، وہ آج رات دوبارہ آئے گا، اچھا واپس آئے گا، یہاں وہ آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے دوسری رات میں کھڑا رہا، دیکھا پہرا دیتا رہا، دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے واپس جو ہے کھجور چوری کرنا شروع کیا، بھر بھر کے لے جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں گا، تو رونے لگا، پھر سے بل بل آنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں اگلی بار نہیں آؤں گا، میں اگلی بار نہیں آؤں گا، میرے بچے بھوکے ہیں، یہ فلا فلا بہانے کرنے لگا۔ پھر میں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر سے ترس کھا کے چھوڑ دیا، دوبارہ حضور کے پاس گیا، حضور نے کہا کل رات کو جس کو پکڑا تھا اس کے خلاف کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آیا تھا، اس نے دوبارہ ایسے کیا، میں نے دوبارہ چھوڑ دیا، دوبارہ چھوڑ دیا اس کو۔ حضور کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات کو واپس آئے گا، وہ آج رات واپس آئے گا، یہ علم غیب نہیں دور کیا، وہ آج رات واپس آئے گا۔ اسے نہ بھول رہے، کہتے ہیں وہ تیسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا تو میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، منتیں کرنے لگا، میں بھوکا ہوں، میں بچے غریب ہیں، بولے نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا کہ تمہارے مال کو کوئی واپس چوری نہیں کر سکے گا اور کوئی شیطان تم کو ستا نہیں سکے گا۔ کہا اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کرو، رات کو آیت الکرسی پڑھا کرو، کوئی شیطان تم کو ستا نہیں سکے گا اور تمہارا مال کو چوری رات میں آ کر کر نہیں سکے گا، چور چوری نہیں کر سکے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے بتا دیا، میں تم چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرے دن حضور کے پاس حاضر ہوئے، حضور نے کہا کل کے قیدی کا کیا ہوا؟
اللہ
کل آنے والے قیدی کا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے ایسا ایسا کیا، اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو گے، آیت الکرسی پڑھو گے تو پھر تمہارے مال کو کوئی چوری نہیں کر سکے گا، رات میں چور داخل نہیں ہو سکے گا تمہارے گھر، نہ ہی کوئی شیطان آ سکے گا۔ تو حضور نے کہا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اسے سچ کہی ہے، یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم پہچانتے ہو کل تین راتوں سے تمہارا قیدی کون تھا؟ تم پہچانتے ہو کہ تین راتوں سے جس کو تم پکڑ رہے ہو کون تھا؟ تو کہا عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں پہچانتا کون تھا۔ حضور نے کہا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، شیطان تھا۔ تو جن کو اللہ نے آنکھوں میں نور عطا فرما دیا وہ شیطان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں بڑا آ رہا ہے، پہچان لیتے ہیں کہ کون ہے، اور جن کے دل میں نور نہیں، آنکھوں میں پہچان نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی ہے، مومن بھائی ہے، اس کو کہنے لگا ارے وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، اس کو پہچانو۔ اگر تمہارے دل میں ایمان اور نور ہوگا تو پہچان جاؤ گے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، پہچانو۔ درود پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه کرم من العلم والحلم والحکم وعلى آله وصحابه مبارک وسلم دائما ابدا۔ عجب نہیں کہ لو کا لکھا نظر آئے، جو نقش پاک لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کی پتلی لوہے محفوظ کو پڑھتی رہتی، میری آنکھ کی پتلی لوہے محفوظ کو پڑھتی رہتی ہے۔ تو جو لوہے محفوظ کو پڑھتی رہتی ہو، جو دنیا میں نہیں ہے، تو کیا وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتی ہوگی؟
بے شک
وہ دنیا کو دیکھ سکتی ہے۔
بے
شک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پرتھوی راج جو ہندو بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس سے دشمنی ہو گئی اجمیر میں۔ اس نے ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا آپ کو گمراہ کرنے کا، آپ کو اپنی راہ سے ہٹانے کا، ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا۔ جادوگر بھیجے، پانی بند کر دیا، مارنے والے بھیجے، فوج بھیجی، کچھ نہ بن پڑا۔ آخر کار اس نے کہا کہ ان کی نظروں کو خراب کر دیتے، ان کی متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے نا، اس کی جب نظریں خراب ہو جائے تو اس کا تقوی خراب ہو جاتا ہے، اس کی نظروں کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کچھ رقاصہ عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بابا کی نیت کو خراب کرو۔ تو اس نے وہاں پر کچھ رقاصہ ناچنے والیوں کو بھیجا، فحاش عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ورگلاؤ، اپنے حسن کا جال اس کے اوپر ڈالو، اس کو اپنی طرف راغب کرو، ایک بار یہ تمہارے جال میں پھنس گیا تو جو یہ کرامتیں دکھاتا ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے یہ بھی یہ ختم کر دے گا, تمہارے عشق میں آ جائے گا, حسن میں پھنس جائے گا, تو پھر یہ کام نہیں کر سکے گا. وہ رکاسا آئی بہت ساری اپنی ٹیم کو لے کر کے, گھنگرو باندھے ہوئے, بہت سارے سنگار کیے ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں, وہ ناچ رہی ہے, آواز دے رہی ہے, گھنگرو کھڑکڑا رہی ہے, کنگن بجا رہی ہے, آخرکار تھک ہار کے کہتی بابا ایک نظر دیکھ تو لو, ایک نظر دیکھ تو لو, تھک ہار گئی تم کو برگنانے کے لیے, ایک نظر دیکھ تو لو. سیدنا خواجہ غریب نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری طرف دیکھوں یا میرے آقا کی طرف دیکھا کروں, جس کی آنکھوں میں سرکار کا جلوہ ہو 24 گھنٹے وہ اس کی طرف کیا دیکھے. کہتے ہیں تیری طرف دیکھوں یا رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کروں, آخر کا تھک ہار کر کے سامنے آ کر کہتی نظر اٹھا کے ایک بار دیکھ تو لو. تو بابا جب دیکھتے ہیں اس کو تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے, ایک بار دیکھتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے. جن کی آنکھوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ رہتا ہو, ان کی آنکھوں میں آنکھیں جب ملائے آدمی تو وہ مومن کر دیتے ہیں دوسرے. امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری نظروں کے آگے سے حضور کا چہرہ ایک پل کے لیے بھی جدا ہو جائے, ایک پل کے لیے بھی اوجھل ہو جائے, تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا, میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا. جو دیکھتے ہیں وہ مگن رہتے ہیں, اور جو ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر گھڑی دیکھا کریں, تو پھر کچھ ایسی منزلوں پہ پہنچتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو بھی دیکھتے ہیں, اس دنیا میں نہیں دیکھتے, روح کی دنیا سے خواب میں اس مقام پہ پہنچتے جا کر کے جہاں ان کو اللہ کا دیدار عطا ہوتا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 19 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے, 19 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس شخص نے دیکھا ہو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور جس نے 19 مرتبہ اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے لیے یہ سلفی کہے کہ ان کو 17 حدیثیں یاد تھی. ارے پاگلو, جس کے علم کا یہ ہو مقام ہو, جس کے تقوی کا یہ مقام ہو, جس کے عرفان کا یہ مقام ہو کہ جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو خواب میں 19 مرتبہ, تو اس نے حضور کو کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا, اس کا کیا مرتبہ ہوگا. اس کے لیے تم کہتے ہو کہ اس کو کچھ حدیث یاد نہیں تھی, معاذ اللہ ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, اپنی بات پوری کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی اسے ارشاد فرماتے ہیں العین حق کل, آنکھ حق ہے, نظر حق ہے, العین حق کل, آنکھ یعنی نظر حق ہے, یعنی جس کو اگر کچھ دیکھا اس کا کچھ اثر ہو جاتا ہے یہ حق ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بری نظر سے بچ جاؤ, بری نظر لگ جاتی ہے, بری نظر لگ جاتی ہے. یہاں حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بری نظر حق ہے, پھر ارشاد فرمایا عین حق ہے, آنکھ حق ہے, نظر حق ہے. تو بری نظر بھی حق ہے اور اچھی نظر بھی حق ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اچھی نظر بھی حق ہے. تو بری نظر کا منہ کالا, ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک نظر کرم ہم پہ بھی ارشاد فرما دیجیے, ایک نظر کرم ہم پر بھی ڈال دیجیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوں مت کہو راعینا وقول انظرنا, یہ مت کہو یا رسول اللہ راعینا ہماری طرف دیکھیے یا ہماری رعایت فرمائیے, یہ نہ کہو, یہ کہو یا رسول اللہ انظرنا, یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے, ہماری طرف ایک نظر کرم فرمائیے. ایک بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام علیہ سنت کسی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی طرف ہماری طرف نظر کرم فرمائیے, یہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, وما علیہ الا البلاغ المبین. Thank you.